والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارا یہ پروگرام محرم سے پہلے کا آخری پروگرام ہے، اور اب انشاءاللہ ہماری آئندہ ملاقات محرم کی تیسری یا چوتھی تاریخ کو ہوگی، اور یہ ہماری روایت ہے، ٹریڈیشن ہے کہ ہمیشہ جب بھی محرم سے پہلے کا آخری پروگرام ہوتا ہے، جو بھی جمعہ پڑے گا، تین یا چار موسم ہوگی، پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں یا چوتھی، ہاں محرم میں چلے گا عشرے کے دوران، چار یا پانچ محرم کو بھی ہوگا، اور اگر عاشورہ پڑا پروگرام میں اس کے بعد والے پروگرام میں تو نہیں ہوگا، لیکن گیارہ محرم ہوگی تو یقیناً ہوگا، لیکن عاشورہ نہیں پہنچ سکتا ہر صورت میں. بہرحال کوئی پروگرام، کسی پروگرام میں وعلیکم السلام، کوئی تعطل یا خلل واقع نہیں ہوگا، پروگرام بالکل اسی طریقے سے چلے گا جس طرح سے یہ چل رہا. اور جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ اگر موقع ملا تو اب کی دفعہ محرم میں چوتھے امام کی وہ کتاب جس کا تذکرہ بالکل ابتدائی پروگرام میں ہوا تھا، کتاب الحقوق، جس میں امام نے یہ بتایا تھا کہ ہر مومن کے اوپر 52 حقوق ایسے ہیں جن کا ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے. کتنے یہ حقوق ہیں، کس کے لیے ہیں، اور کس طریقے سے ادا کیے جا سکتے ہیں، سب امام نے تفصیل سے ایک ایک کر کے ان کو بیان کیا تھا. تو اگر انشاءاللہ محرم میں اس کی خدا نے اس کی توفیق دی تو صرف اس کتاب حقوق کے مختلف حصے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، تاکہ وہ شکایت بھی دور ہو جائے جو اکثر لوگوں کی ہے کہ یہ پتہ نہیں سلسلہ کب تک چلے گا، کون کون سی باتیں ہیں، جو باتیں ابھی ہمارے کان میں نہیں پہنچ رہی، دو سال بعد جن کو ہم سنیں گے، ابھی تو ہم ان پر عمل نہیں کر سکتے، یہ گناہ ہمارے اوپر آ رہا ہے. چنانچہ اس محرم میں اگر یہ کتاب حقوق ختم ہو جائے تین چار ہفتوں میں، تو اس سے مختصر ان بریف جو ہے پورا کا پورا آپ کے سامنے آ جائے گا کہ مومن کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے بعد مزید تشریح اس پروگرام میں ہوتی رہے گی. ابھی گفتگو صرف آج کے اس پروگرام کے سلسلے میں، کہ آج ہمارے فقہی مسائل کا تعلق بھی صرف محرم کے مسائل سے ہے، اور ہماری گفتگو کا تعلق بھی محرم کے مسائل سے. مسائل فقہی میں عام طور پر جو مسئلے پوچھے جاتے ہیں کہ کیا یہ ماتم زنجیر کا جائز ہے، جائز نہیں، یہ چیز جائز ہے یا نہیں، یہ چیز حرام ہے یا حرام نہیں، مختلف چیزیں پوچھی جاتی ہیں. ایک جواب تو مناظرانہ جواب ہوتا ہے کہ رسول نے ایسا کیا، صحیح بخاری میں ایسا لکھا ہے، صحیح مسلم میں ایسا لکھا ہے، اس لیے جائز. ہم کو اس وقت اس چیز سے کوئی مطلب نہیں کہ صحیح بخاری میں کیا لکھا ہے، صحیح مسلم میں کیا لکھا ہے، یا رسول نے کس طریقے سے کیا، یا امام نے کس طریقے سے کیا، کیونکہ یہ کام ایک مستحل عالم کا. ہماری صرف یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جن کی تقلید میں ہیں وہ ہم سے کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں، اب وہ جو کچھ ہمیں فتویٰ دیں گے ہم اس کے اوپر عمل کریں گے. کیا ہے، کوئی روایت ہم کو ایسی نظر آئے جو اس فتوے کے خلاف، ہو سکتا ہے کہیں پر کوئی ایسی چیز حرام ہو جائے جو ہمارے خیال میں صحیح بخاری کے مطابق حلال ہے. وعلیکم السلام. تو وہ مناظرانہ گفتگو ہوتی ہے، اس کا مقام دوسرا ہے، یہ چونکہ فقہی گفتگو ہے، اس کا مقام صرف یہ ہے کہ ان مسائل کے سلسلے میں ہمارے مجتہدین کی کیا رائے ہے. اس سلسلے میں اس چیز کا تذکرہ کر دینا ضروری ہے کہ 1329 ہجری میں 1329 کے اندر آقا نائنی مجتہد عالم، آقا نائنی کا اپنے زمانے میں وہی مقام تھا جو آج کل آقا کوئی کا ہے، کہ استاد العلماء والمجتہدین سے اور جتنے شاگرد ان کے ہیں، ان کے بعد سے اب تک سوائے آقا خوئی کے اور کسی مجتہد کے اتنے شاگرد کبھی نہیں ہوئے. تو آقا نائنی سے عراق کے کچھ لوگوں نے استفتہ کیا، چند مسائل پوچھے، اور آقا نائنی نے ان کا کچھ جواب دیا. آقا نائنی کے بعد جتنے بھی مجتہدین گزرے ہیں، چاہے وہ عالم بنے ہوں یا عالم نہ بنے ہوں، بہرحال جو بھی مجتہد بن گیا اس نے ان مسائل کی توفیق کی، یعنی ان کو صحیح قرار دیا. چنانچہ ابھی جتنے مسائل آ رہے ہیں اس کے اوپر آقائے نائنی، آقائے اصفہانی، آقائے درجردی، آقائے حکیم، آقائے خوئی، آقائے خمینی، آقائے شیرازی، آقائے شریعت مداری، آقائے شاہودی، آقائے گلپائیدانی، آقائے مظفری، آقائے القائمی، جتنے بھی علماء گزرے سب کے یہ متفقہ مسائل ہیں، اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں، ایک طرح سے یہ مسائل اجماعی مسائل ہیں. تین یا چار مسئلے ہیں فقہی مسائل جن کا تعلق محرم سے. پہلا مسئلہ جلوس کے متعلق ہے، دوسرا مسئلہ ماتم کے متعلق ہے، تیسرا مسئلہ تعزیہ بنانے کے متعلق ہے، چوتھا مسئلہ اجرت کے متعلق اگر ذات کے اجرت سے، پانچواں مسئلہ مسائل کے متعلق ہے کہ جو مسائل پڑھے جاتے ہیں ان کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، اور چھٹا مسئلہ شبیداری کے متعلق. یہ چھ مسائل ہیں جن پر ابتدا میں ہماری گفتگو ہوگی، اور اس کے بعد پھر محرم کے متعلق کچھ گفتگو ہوگی. پہلا مسئلہ جو آقا سے پوچھا گیا وہ یہی تھا کہ کیا جلوس کا نکالنا جائز ہے یا جائز نہیں، تو جواب یہی آیا اور جس پر تمام علماء نے توثیق کی ہے کہ یہ جواب بالکل ان کا بھی ہے، جواب یہی آیا کہ جلوس کا نکالنا ہر طریقے سے جائز ہے، کسی قسم کا کوئی حرج اس کے متعلق نہیں ہے. بازاروں میں، گلی کوچوں میں، سڑکوں پر جہاں بھی جلوس نکالا جائے شرعاً اس کے اندر کسی قسم کا کوئی حرج نہیں. البتہ جلوس کے اندر ایسے کام نہیں کرنا چاہیے جس سے جلوس کی عظمت اور جلوس کی جو اہمیت ہے اور جلوس کی جو شان ہے اس کو نقصان پہنچے. جس طریقے سے جلوس کے اندر مختلف لوگوں کا آپس میں جھگڑا کرنا، پہلے ہماری انجمن پڑے گی یا فلاں مقام پر ہماری انجمن پڑے گی، فلاں مقام پر ہماری انجمن پڑے گی، یہ ہمارا حق ہے، یہاں پر ہم کھڑے ہوں گے، دوسرا بھی وہیں آ کر کھڑا ہو، تیسرا بھی وہیں آ کر کھڑا ہو، اس قسم کی ہر وہ چیز جس سے جلوس کی عظمت میں نقصان پہنچے اس کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ یہ چیزیں حرام نہیں. اسی طریقے سے ایک وقت میں ایک جگہ سے دو جلوسوں کا نکالنا، یہ ایک وقت میں ایک ہی مقام پر آمنے سامنے یا ایک ہی محلے میں دو آدمیوں کا مجلس قائم کرنا، کہ جس سے مجالس آپس میں ٹکرا جائیں اور نتیجے میں کچھ مجمع ادھر ہو جائے، کچھ ادھر ہو جائے، آپس میں ناراضگی پیدا ہو، ایسے تمام کاموں سے پرہیز کرنا ضروری ہے. کراچی میں تو خیر یہ عادت نہیں ہے، لیکن جیسا کہ انہوں نے فرمایا سندھ کے اندر ہے، عراق اور ایران کے اندر ہے، اور کراچی میں شاید صرف ایک جلوس کے اندر ہی ہے کہ آلات موسیقی، جو میوزک کے آلات ہوتے ہیں، میوزیکل انسٹرومینٹ، ان کو جلوس کے اندر لانا اور جلوس کے اندر ان کا استعمال کرنا یہ حرام ہے، کلیتاً حرام ہے، اور اس کی حرمت میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں، یہ بالکل حرام ہے. اب اگر کسی جلوس کے اندر یہ آلات لائے جائیں، یا وہ وبا جو آج کل پھیلی ہوئی کہ نوحے کو اور سلام کو اس طریقے سے پڑھا جائے جس طریقے سے گانا گایا جاتا ہے، گانے کی شرن تعریف یہ ہے ہر وہ آواز جو صرف گانے کی محفلوں کے اندر مناسب معلوم دے، جس کو سن کر لوگ یہ کہہ دیں کہ آپ گانا گا رہے ہیں، چاہے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ حدیث پڑھ رہے ہیں. تو اگر ایسی کوئی بھی آواز لوہا پڑھنے میں یا سلام پڑھنے میں یا مرثیہ خوانی میں پیدا ہوتی ہے، تو جس کو سن کر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ گانا یا گانے کی طرز پر ہے، گانے کی طرح سے، تو وہ حرام ہے. اس کا کہنا بھی، اس کا کہلانا سنانا بھی دوسروں کو حرام ہے، اور دوسروں پر اس کا سننا بھی حرام. اب اگر ایک جلوس جا رہا اس میں آلات موسیقی بھی موجود ہیں اور اس طریقے سے گانے کی طرح پر لوہے وغیرہ پڑھے جا رہے ہیں، تو کیا ان گانوں کی وجہ سے وہ جلوس جائز رہا یا جلوس بھی اب جائز نہیں رہا؟ اس کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ گانا گانا یا گانے کے آلات کو جلوس میں لانا یہ فعل حرام ہے. کوئی آدمی اگر یہ کام کرتا ہے تو اس کا گناہ خود کو ملے گا، سننے والے کو ملے گا، اور جو آدمی اس کا خوش ہے، مثلاً اس طرح سے کہتا ہے کہ جو گا رہے ان کو گانے دو، وہ جانے ان کے اعمال جانے، ہم نہیں سنتے، ایسے الفاظ کہے خود نہ سنے، اس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ گانا گانے والے کے فعل پر اس کو کوئی افسوس نہیں. تو اس صورت میں یہ تینوں آدمی، جو اس فعل کو انجام دے رہا ہے، جو اس کو سن رہا ہے، جو اس پر راضی ہے، یہ تینوں پہلے حرام کر رہے ہیں، ان کو گناہ ملے گا. لیکن اس کے علاوہ ہر مومن کے لیے جلوس میں شریک ہونا مستحب ہے اور اس کو اس کا ثواب ملے گا. وعلیکم السلام. کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ مثلاً اگر کوئی شخص مسجد میں یا خانہ کعبہ میں بیٹھ کر شراب پی، تو اس آدمی کے سیل کی وجہ سے خانہ کعبہ یا مسجد کی اہمیت ختم نہیں ہو جاتی، دوسرے آدمی جو شراب نہ پیے. وعلیکم السلام. اگر وہ مسجد میں آئے, نماز پڑھے یا خانہ کعبہ میں آئے, خالی اس کے اندر ٹھہرے رہے, تو اس شراب پینے والے کو اس کا گناہ ملے گا, وہ الگ رہے, لیکن دوسرے آدمی جو اس فعل سے متعلق نہیں ہے ان کو مسجد میں یا خانہ کعبہ میں ٹھہرنے کا ثواب ملے گا. تو جلوس میں اگر فعل حرام کیا جائے تو کرنے والے کو گناہ ملے گا, اس کے علاوہ جو فعل حرام نہیں کر رہے وہ جلوس میں جائیں تو ان کے لیے جلوس میں جانا جائز ہے اور ان کو اس کا ثواب ملے گا. دو چیزیں الگ الگ ہیں, ان کو نہ ملایا جائے. آلات موسیقی کا استعمال جلوس میں حرام ہے, لیکن ایسا جلوس جس میں آلات موسیقی ہو اس میں جانا بالکل جائز بلکہ مستحب ہے اور ثواب ملے گا. دوسرا مسئلہ ماتم سے متعلق, کہ ماتم جائز ہے یا جائز نہیں. جیسا کہ ابھی بتایا کہ ہماری گفتگو مناظرانہ نہیں, بارہ صرف کتنی گفتگو ہے کہ ہمارے اتفاقی روح سے یہ جائز ہے یا جائز نہیں. اس سلسلے میں یہ عرض کر دوں کہ کچھ علماء مناظرے کا پہلو ہے, ذرا اس کی تردید کرنا ہے تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات نہ بیٹھ جائے. کچھ علماء اس مقام پر جناب ابراہیم کا ایک واقعہ لے کر آتے ہیں کہ جناب ابراہیم کی بیوی نے اپنے ہاتھ کو اپنے ماتھے پر مارا. ماتم کے جائز ہونے میں اس واقعے کو پیش کرنا بالکل غلط ہے, اور اس کو آپ کسی کے سامنے پیش نہ کریں. چاہے کسی سنی سے بھی کبھی آپ کا مقابلہ ہو جائے اور آپ کو دلیل نہ مل رہی ہو تو اس واقعے کو پیش نہ کریں. اس لیے کہ یہ واقعہ جناب ابراہیم سے متعلق ہے, اور جناب ابراہیم کی شریعت جو ہے منسوخ ہو چکی ہے, اس وقت ہمارے پیغمبر کی شریعت پر عمل ہو رہا ہے. ایک تو یہ وجہ ہے, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عربی میں اس لفظ کے معنی نہیں ہے جو کیے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کبھی اس واقعے کو پیش کریں, مخالف صحیح معنی ترجمہ کر دے, جس کے نتیجے میں آپ کو شرمندگی اٹھانا پڑے اور صرف آپ کی وجہ سے ہمارے پورے مذہب کو شرمندگی اٹھانا پڑے. کتنی مسئلہ یہ ہے کہ فقہ میں ماتم کی دو قسمیں کی گئی ہیں, ایک ہاتھ کا ماتم اور ایک ہاتھ کے ساتھ کسی اور چیز کو استعمال کرنا. مثلا بلیڈ, زنجیر, پما, چاقو, چھری, کوئی بھی چیز. تو ہاتھ کے ماتم کا تو یہ مسئلہ ہے کہ ہاتھ کا ماتم بہرحال ہر صورت میں جائز ہے, چاہے ماتھے پر مارا جائے, پیشانی پر, چاہے سینے پر مارا جائے, چاہے رانوں پر مارا جائے, کہیں پر بھی ہاتھ مار کر ماتم کیا جائے تو وہ ماتم بالکل جائز, چاہے خون بھی نکل آئے پھر بھی وہ ماتم بالکل جائز رہے. اس کے علاوہ زنجیر اور خما وغیرہ پر جو ماتم ہے اس کا فقہی مسئلہ یہ ہے کہ زنجیر اور خما وغیرہ جتنی چیزیں ہیں ان کا ماتم دو شرطوں کے ساتھ جائز. پہلی شرط یہ ہے کہ جب ماتم کیا جائے تو کوئی ہڈی نہ ٹوٹنے پائے, بغیر ہڈی کو توڑے ہوئے, بغیر ہڈی کے ٹوٹے ہوئے اگر ماتم کیا جا رہا تو چاہے زنجیر سے کیا جائے یا خما سے کیا جائے بالکل جائز. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ زیادہ خون بھی نہ نکلنے پائے, اتنا خون جو انسان کے لیے نقصان دہ ہوگا. اگر اتنا خون نکل گیا کہ نقصان دہ ہے, چاہے ہڈی نہ ٹوٹی, تب بھی یہ ماتم جائز نہیں رہے گا. لیکن اگر اتنا خون نہیں نکلتا, معمولی خون نکلتا ہے, تو یہ ماتم بالکل جائز. اسی سلسلے کا یہ مسئلہ کہ اگر ماتم کرنے والے کو پورا یقین ہے تو کانفیڈینٹ ہو کہ میں ماتم کر رہا ہوں, لیکن نہ میری ہڈی ٹوٹے گی نہ مجھ سے خون نکلے گا, یہ یقین کر کے وہ ماتم کرے اور اتفاق سے ہڈی ٹوٹ جائے یا اس کے خون زیادہ نکل آئے, ان صورتوں میں اگر ماتم شروع کرنے سے پہلے اس کو یہ یقین تھا کہ خون نہیں نکلے گا, بعد میں خون نکل آیا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اور اس کا یہ فعل فعل حرام بھی نہیں. اسی لیے بہتر یہ ہے کہ صرف وہ لوگ فنا یا زنجیر کا ماتم کریں جن کو اس کی عادت ہے, پریکٹس ہے, اور ان کو یہ معلوم ہے کہ کتنا مارنے سے کتنا خون نکلتا ہے, تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط فہمی کی وجہ سے وہ فعل حرام کر رہے ہیں. اسی سلسلے کا یہ مسئلہ بھی کہ جس سے پہلے بھی دو تین دفعہ آ چکا ہے کہ ماتم کا جائز ہونا اور بات, ماتم بالکل جائز ہے, لیکن ماتم کے جائز ہونے کی وجہ سے جو خون نکلتا ہے وہ خون پاک نہیں ہوگا, بہرحال وہ خون نجس رہے گا, چاہے وہ راہ امام ہی میں کیوں نہ نکالا گیا, امام کی وجہ سے نکالا گیا ہے تب بھی بہرحال خون نجس ہے اور خون نجس رہے گا, اور اس خون کے ساتھ کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتا, چاہے ماتم کرنے والا ہو یا ایسا آدمی ہو جس کے اوپر یہ خون اچھل کر گیا. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ خون ایک درہم بغلی ہم کچھ سے شہادت کی پہلی پور سے زیادہ, اگر یہاں تک کا خون اتنا خون ہے, چاہے ایک جگہ پر ہو یا چھینک مختلف جگہ پر بکھرا ہوا, اور وہ سب مل کر اس سے کم ہے اتنے حصے سے, تو اس صورت میں اس خون کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے. یہ ہو گیا ماتم کا مسئلہ. اب تیسرا مسئلہ جو سلسلے میں آتا ہے وہ ہے تعزیہ بنانا, شبیہ بنانا, دلجنا کی شبیہ بنانا, تابوت نکالنا, قلم نکالنا. شرم یہ تمام چیزیں بالکل جائز ہیں اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، نہ یہ شرک ہے نہ یہ کفر ہے، بلکہ عین اسلام ہے، اور اس کو اگر کوئی شخص بنائے یا استعمال کرے تو کوئی گناہ اس کے اوپر واقع نہیں ہے۔ چوتھا یہ مسئلہ کہ گزشتہ تقریر میں غالباً غلط بتا دیا گیا تھا، اگر غلط بتایا گیا ہے تو آج کا یہ مسئلہ اس کی تفصیل ہو جائے گا۔ وعلیکم السلام۔ مسئلہ یہ ہے کہ گلیوں میں، بازاروں میں اور سڑکوں پر ماتم کرنا، قمیض اتار کر ماتم کرنا، جبکہ یہ معلوم ہو کہ یہاں پر نا محرم اور بے موجود ہیں۔ قمیض اتاریں گے تو نا محرم عورتوں کی نگاہ لازمی طور پر جسم پر پڑے گی اور وہ پیرے حرام، عورت بھی مرد کے جسم کو نہیں دیکھ سکتی۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص اس کو اتار کر ماتم کرتا ہے تو کیا یہ ماتم جائز ہے یا جائز نہیں؟ توضیح المسائل میں لفظ احتیاط موجود ہے کہ احتیاط یہ ہے قمیض اتار کر ماتم نہ کیا جائے۔ غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں میں پہلے سے موجود تھی، اور غالباً مسئلے میں بھی یہی بتا دیا گیا تھا کہ یہ احتیاط واجب ہے، لیکن بہرحال یہ احتیاط مستحب ہے۔ یعنی بہتر یہ ہے کہ انسان قمیض اتار کر ایسی جگہ ماتم نہ کرے جہاں پر نامحرم عورتیں موجود ہیں، لیکن اگر وہ کر لے گا تو اتارنے والے کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، عورت اگر اس کو دیکھے گی تو اس کا گناہ عورت کے ذمے رہے گا۔ توضیح المسائل کی تفصیل میں ایک چیز اور ذہن میں آئی کہ توضیح المسائل میں مسئلہ یہ دیا ہوا ہے کہ جلوس کے اندر آلات سے لفظ و لعب استعمال نہ کیے جائیں۔ لفظ بڑا مشکل ہے اور عربی کا لفظ ہے، اس لیے فوجی حضرات عام طور پر اس کو آلات سے لہو پڑھتے ہیں۔ لہو کے معنی ان کو ڈکشنری میں خون کے ملتے ہیں، تو ذہنوں میں یہ خیال، بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں توسیع کو دیکھ کر یہ خیال ہے کہ جلوس میں آلات لہو کا استعمال حرام ہے، یعنی زنجیر اور قمع وغیرہ، تو یہ غلط فہمی ذہنوں سے نکل جائے کہ وہ آلات لہو نہیں ہے بلکہ آلات لہو و لعب ہے، یعنی موسیقی کے آلات اور ہر وہ چیز جو کھیل تماشوں میں استعمال کی جاتی ہے اور جلوس کی شان کے موافق نہیں، اس سے یہ زنجیر اور قمع وغیرہ مراد نہیں۔ پانچواں مسئلہ یہ بہت پوچھا جاتا ہے کہ کیا عورت کے لیے لاؤڈ اسپیکر کے اوپر مسجد پڑھنا جائز ہے یا جائز نہیں، بہت پوچھا جاتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اس کا تذکرہ بھی ہو جائے۔ نامحرم عورت کی آواز کو سننا بہرحال کسی طریقے سے بھی پہلے حرام نہیں ہے، چاہے ضرورت ہو یا ضرورت نہ ہو۔ بہتر یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے نہ سنا جائے، لیکن اگر آپ بغیر ضرورت کے سنتے ہیں تب بھی کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، اگر لذت کا ارادہ نہ ہو، مزہ لینے کا ارادہ نہ ہو تو نامحرم عورت کی آواز سننے میں کوئی حرج نہیں، آقا خوئی اور آقا خمینی دونوں کے نزدیک۔ اور نہ عورت کے لیے حرام ہے کہ اپنی آواز دوسروں کو سنائے، عورت کے لیے بھی بالکل جائز ہے کہ اپنی آواز دوسروں کو سنا سکتی۔ یہی مسئلہ مجلس کا ہے کہ اگر عورت لاؤڈ اسپیکر کے اوپر مجلس پڑھتی اور اس کی آواز سے معاشرے میں کوئی برا اثر نہیں پھیلتا، زیادہ فحاشی یا غیر شرعی خیالات پیدا نہیں ہو، لوگ سنتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، نہیں دیتے، گزر جاتے ہیں، کچھ سنتے رہتے ہیں، کچھ چلے جاتے ہیں، عام طور پر یہی ہوتا ہے، تو ایسی حالت میں عورت کے لیے لاؤڈ اسپیکر پر مسجد پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جائز ہے، لاؤڈ اسپیکر پر مسجد پڑھ سکتی ہے، نہ پڑھنے والے کو گناہ ہے اور نہ پڑھوانے والے کو۔ اب ایک مسئلہ یہ کہ کیا ذاکر کے لیے اجرت لینا جائز ہے یا جائز نہیں، اس مسئلے کو آخر میں رکھا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ایک مسئلہ اور کہ جو مسائل پڑھے جاتے ہیں ہماری مجالس، عام طور پر تاریخی کتب میں ان مسائل کا تذکرہ نہیں، تاریخ تو بہت اختصار کے ساتھ بتاتی ہے کہ جناب علی اکبر فرض کیجیے رخصت کے لیے آ رہے ہیں، تاریخ اتنا بتاتی ہے کہ جب وہ روانہ ہوئے امام نے کہا ایک مرتبہ خیمے میں جا کر گھر والوں سے رخصت حاصل کر، اور وہ خیمے میں چلے گئے۔ اب خیمے کے اندر کہاں گئے، کس کے پاس گئے، کس طریقے سے رخصت حاصل کی، تاریخ میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ علماء جو ہے وہ پورا کا پورا اس کو بیان کرتے ہیں، اس طریقے سے گئے، اس طریقے سے بات کی۔ کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں، اپنی طرف سے مسائل کو بنا کر پیش کر دیں، کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں، اس صورت میں یعنی اس کا کیا مسئلہ ہے، کتنے مسئلہ، کیونکہ اکثر لوگوں کو یہی اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کربلا کا واقعہ اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے جیسے باقاعدہ پلے بیک وغیرہ اس کا لکھا گیا تھا، پورے مکالمے موجود ہیں اور ایک کے بعد دوسرا مکالمہ ہے، تسلسل کے ساتھ یہ واقعہ بتایا جاتا ہے، کس طرح سے کتاب میں یہ موجود ہے۔ اب یہ موجود ہے یا موجود نہیں، اس مسئلے کو چھوڑیے، علماء کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ مسائل میں ہر وہ روایت پڑھی جا سکتی ہے جو مقتضائے حال کے مطابق، چاہے کتاب میں اس کا تذکرہ ہو یا تذکرہ نہ ہو۔ بالکل جائز ہے ذاکر کے لیے پڑھنا، لیکن یہ مقتضا ہے ہر کیا چیز ہے اس کو ذرا واضح کر دیا جائے تاکہ اس کے بعد یہ اعتراضات ختم ہو جائیں کہ ہر سال لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اس سال تو ہم نے کچھ نئے مسائل سنے جو آج تک نہیں سنے تھے. اس کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر وہ نئے مسائل مقتضا حال کے مطابق ہیں تو ذاکر کے لیے پڑھنا اور لوگوں کے لیے سننا بالکل جائز، اور اگر مقتضا حال کے موافق نہیں ہے تو وہ حرام، اگر وہ غلط ہو گئے حرام ہو گئے تو نہ پڑھنا جائز ہے نہ سننا جائز. مقتضا حال کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اس وقت جس کا ہونا ممکن تھا اور جو اہل بیت کی شان کے خلاف نہیں. یہ دو معیار ہیں مقتضا حال کے، ہر وہ چیز جو اس وقت جب یہ واقعہ پیش آ رہا، ہر وہ چیز جس کا ہونا ممکن ہے جو پاسبل اور جو اہل بیت کی شان کے خلاف نہیں ہے، اس کو اگر اپنی طرف سے بڑھ دیا جائے تو شرن کسی قسم کا کوئی حرج نہیں. اب یہی واقعہ مثلا جناب علی اکبر گئے ہیں، اب گئے ہوں گے تو یہ تو نہیں ہوگا کہ پردہ اٹھا کر اندر پہنچیے خود کی طرح کھڑے رہے، گھر والے بھی کھڑے رہے اور وہ واپس نکل آئے. یقیناً انسان کی عقل خود یہ کہتی ہے کہ جب وہ گئے ہوں تو کچھ سب نے دیکھا ہوگا، کچھ نہ کچھ کہا ہوگا، تو جناب علی اکبر نے کہا ہوگا، کچھ ان کی ماں نے کہا ہوگا، کچھ چھٹی نے کہا ہوگا، کچھ بہنوں نے کہا، خود عقل یہ کہتی ہے کہ کچھ نہ کچھ کہا ہوگا، تو یہ جو کچھ کہا ہوگا وہ ممکن ہے. اور اگر وہ شان اہل بیت کے خلاف نہیں ہے تو آپ اپنی طرف سے کہہ سکتے ہیں کہ جناب علی اکبر نے یہ کہا، ماں نے یہ جواب دیا، خودی نے یہ جواب دیا. لیکن اگر وہ ممکن نہیں ہے، یہ شان اہل بیت کے خلاف ہے، تو اس صورت میں اس کا پڑھنا ذاکر کے لیے جائز نہیں. کہ مثلا ایک واقعہ جو اب نہیں پڑھا جاتا، جناب قاسم کی شادی کا، جناب قاسم کی شادی واقع ہو، یہ نہ تو پاسبل ہو سکتا ہے اور نہ اہل بیت کی شان کے موافق ہو سکتا ہے. اس طریقے سے ایسے مشکل وقت میں اس قسم کا کوئی کام کیا جائے کہ جس کی کوئی سکھ نہیں، کسی اعتبار سے بھی یہ صحیح نہیں. اس لیے یہ واقعہ مقتضا حال کے موافق نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھا جانا چاہیے. چنانچہ علماء لکھنؤ کی مشترکہ جدوجہد کے نتیجے میں کم از کم ہندوستان میں اب یہ واقعہ نہیں پڑھا جاتا، ہندوستان پاکستان سوائے چند لوگوں. لیکن اور وہ واقعات جو مقتضا حال کے موافق ایسا ہونا پاسبل ہے، چاہے اب تک کسی جگہ پڑھنے ہوں، آج ایک آدمی اس کو بنا کر پیش کر رہا ہے تب بھی وہ بالکل جائز ہیں، اور اس میں اس پڑھنے والے کے اوپر کسی قسم کا کوئی گناہ شرعاً نہیں آئے. اور اب آخری فقہی مسئلہ جس سے ہماری گفتگو کا تعلق بھی مل جائے گا، کہ کیا ذاکر کے لیے مسائل یا مجلس پڑھنے کی اجرت لینا جائز ہے یا جائز نہیں. اس میں لوگ دو مسئلوں کو ملا دیتے ہیں، دونوں کو الگ الگ کر لیا جائے تو آپ کے لیے آسانی رہے. ایک چیز ہوتی ہے اجرت اور ایک چیز ہوتی ہے ہدیہ یا تحفہ وغیرہ. ہدیہ اور تحفہ وہ چیز ہے کہ مانگنے والا نہ مانگے، آپ خود اس کو دے دیں، یہ لے جائیے خدمت ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو دے، اس کو ہدیہ اور تحفہ کہتے ہیں. اس میں تو کسی قسم کا کوئی اختلاف واقع نہ ہو سکتا ہے نہ ہونا چاہیے. ہدیہ اور تحفہ دینا ہر صورت میں جائز ہے بلکہ مستحب ہے، اور انتہائی تاکید ہے کہ ذاکر کو چھوڑیے، اگر کوئی اور بھی آپ کے گھر میں آتا تو آپ کے یہ فرض ہے کہ کوئی نہ کوئی ہدیہ کوئی نہ کوئی تحفہ اس کی خدمت میں پیش کیجیے. اور اگر ایک ذاکر آ کر کچھ پڑھتا ہے تو اس صورت میں تو ہر طرح سے جائز ہے، کسی قسم کا کوئی شک نہیں. آپ دیتے ہیں وہ قبول کر لیتا ہے، اگر وہ قبول کرنے سے انکار کرے اور اس سے مومن کا دل ٹوٹے تو یہ خود ایک گناہ کبیرہ ہو جائے، اور اگر وہ قبول کرنے سے انکار کر دیتا، آپ بھی جنہیں دل میں خوش ہوتے ہیں کہ اتنے پیسے بچ گئے، تب بھی بہرحال یہ جو ہے مکروہ ہے، چاہے دینے والا خود خوش ہو رہا ہے لیکن وہ مکروہ رہے گا، کیونکہ ظاہری طور پر آپ دے رہے تھے، اس نے آپ کے ہدیے کو ٹھکرا کر آپ کی تحقیق یا آپ کی توہین. سوائے ایک صورت کے کہ آپ کا دینے کا طریقہ ایسا توہین آمیز ہو جیسے آپ اپنے نوکر کو تنخواہ دے رہے ہیں، جس کے جیسے آپ بھیک مانگنے والے کو بھیک کے چند پیسے اٹھا کر عنایت کر رہے ہیں. اس صورت میں اگر وہ قبول نہیں کرتا تو اس کے لیے بالکل جائز، بلکہ تاکید ہے کہ ایسے کسی ہدیے کو مت لو. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ عزت اور احترام سے پیش کر رہے ہیں تو اس کا یہ فریضہ ہوتا ہے کہ قبول کر لیں، آپ کا یہ فریضہ ہے کہ دیں، اگر آپ نہیں دیتے تو اس صورت میں آپ فرمان ائمہ کی مخالفت کرتے ہیں، اور اگر وہ نہیں لیتا تو وہ فرمان ائمہ کی مخالفت کرتا ہے. بات ہو رہی تھی اجرت پر. اجرت اسے کہتے ہیں کہ اس میں پہلے سے طے کر لیا جائے کہ میں اتنی دیر پڑھوں گا تو اتنے پیسے لوں گا، اتنی دیر پڑھوں گا تو اتنے پیسے لوں گا، تین بجے سے پڑھوں گا تو اتنے پیسے لوں گا، پانچ پڑھوں گا تو اتنے پیسے لوں گا، بالکل طے کر لی جائے منٹ اور سیکنڈ کے اعتبار سے. آپ کو میں نے معلوم ہے کہ منٹ سے کتنا نقصان ہو جاتا ہے، وہ باقاعدہ پورے ڈسپلن کے طریقے سے طے کرے کہ یہ ہے تو یہ ہے اور یہ ہے تو یہ ہے اور یہ ہے تو یہ ہے. اس طریقے سے وہ طے کرے، آپ انکار کریں، وہ اقرار کرے، آپ کہیں کہ میں 500 نہیں دوں گا، 300 دوں گا، وہ کہے کہ نہیں میں 800 لوں گا، آپس میں جھگڑا ہو، بات چیت ہو. تذکرہ مجلس کا ہے، مجلس کے متعلق اس طریقے سے آپس میں بحث ہو رہی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اجرت. یہ اجرت جائز ہے یا جائز نہیں طے کرنا، بلکہ جھگڑا کرنا آپس میں اس کے بعد لے لیں. کتنے مسئلہ اس سلسلے کا یہی ہے کہ مسائل سید شہدا اور فضائل ائمہ کے سلسلے میں ہر طرح سے اور ہر قسم کی اجرت لینا بالکل جائز ہے اور کسی قسم کا کوئی شرعی اشکال اس کے اندر نہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو مسئلہ دینے والے ہیں وہ مجتہدین عالم ہیں, جو مجالس نہیں پڑھتے. کہ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ مجتہد وہ فتویٰ دیتا ہے جس میں اس کا فائدہ ہو, زکات پر زور نہیں دیتا کیونکہ زکات اس کے پاس نہیں جاتی, کنف پر زور دیتا ہے کیونکہ کنف اس کے پاس جاتا ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ یہ مسئلہ جو بتا رہے ہیں ان میں سے کوئی ذاکر نہیں ہے, ایک بھی عالم ہمارا ذاکر نہیں ہے, خاص طور پر عراق کے محل. ان کا یہ متفقہ فتویٰ ہے کہ ذاکر کے لیے طے کر کے اجرت مقرر کر کے مسائل پڑھنے کے لیے, فضائل پڑھنے کے لیے, بعض نصیحت کے لیے, حق کی بات بتانے کے لیے, قرآن کی تعلیم دینے کے لیے, حلال و حرام کی تعلیم دینے کے لیے, ہر قسم کے سلسلے میں اجرت کا لینا بالکل اور ہر طرح سے جائز ہے, کوئی اشکال نہیں اور کوئی کسی قسم کا اختلاف موجود نہیں. اور اس کا ایک کلیہ ایک رول جو ہے وہ صرف اتنا ہے, یہ انشاءاللہ آپ کے کام آئے گا اگر یہ آج بتا دیا جائے کہ ہر وہ عبادت جو مستحب ہے اس کے لیے اجرت لینا جائز, اور ہر وہ عبادت جو واجب ہے اس کے لیے اجرت کا لینا حرام, اور وہ عبادت جس میں واجب اور مستحب دونوں ملے ہوئے ہیں اگر اس میں مستحب کی اجرت لے لی جائے تو وہ عبادت جائز رہتی ہے. مثلا جو بہت معروف مثال ہے, عام طور پر نماز کے پڑھنے کی اجرت دینا حرام, نماز جماعت کے پڑھنے کی اجرت دینا جائز ہے کیونکہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا مستحب, گھر میں نماز پڑھنے کی اجرت دیں یہ حرام. اور اگر آپ جماعت کے ساتھ کہیں کہ میں نہیں پڑھاؤں گا جب تک کہ اجرت نہ ملے, اجرت کی بات ہو رہی ہے, یہ نہیں کہ وہ پڑھا رہا ہے آپ اس کو تحفہ دیتے ہیں کچھ دے دیتے ہیں مہینے کے آپ, نہیں, وہ ابتدا میں کہے کہ میں 500 لوں گا یا 400 لوں گا, اس وقت یہ گفتگو ہو رہی ہے. وہ یہ کہے کہ میں اتنا لوں گا, آپ کہیں میں اتنا نہیں لوں گا. تو اگر جماعت کے متعلق ہے تو بالکل جائز ہے کیونکہ جماعت ایک مستحب چیز ہے. میت کو غسل دینا واجب ہے, غسل دینا, اگر کوئی اس کے متعلق اجرت مانگے تو یہ پہلے حرام کرتا ہے. لیکن اگر وہ واجب میں مستحب کو ملا دیں, میت کو غسل دینا ایک دفعہ آب کافور سے, ایک دفعہ بیر کے پانی سے, ایک دفعہ آب خالص سے, تین غسل دینا واجب. پھر غسل دینے میں ایک طریقہ ہے کہ ہر غسل جو آپ دیں اس میں ہر چیز کو تین تین دفعہ دھلائیے, ہاتھ ہے اس کو ایک دفعہ دھلانا واجب ہے آب کافور سے, مستحب یہ ہے کہ اس کو تین دفعہ دھلایا جائے. اگر وہ تین دفعہ دھلا رہا اور دو دفعہ کے لیے اجرت دے رہا تو یہ اجرت جائز ہو جائے گی, کیونکہ ایک دفعہ دھلانا واجب تھا اور اس کے بعد دو دفعہ دھونا مستحب تھا, واجب اور مستحب دونوں اس کے اندر ملے ہوئے ہیں. وہ واجب کی اجرت نہیں مانگ رہا بلکہ مستحب کی اجرت مانگ رہا ہے تو یہ اس کے لیے جائز. خلاصہ صرف یہ کہ اداداری میں بلکہ ہر شرعی کام میں اگر وہ واجب ہے تو اجرت کا لینا حرام, اگر وہ مستحب ہے تو اجرت کا لینا بالکل جائز ہے اور کوئی کسی قسم کا حرج نہیں. لیکن تحفہ یا ہدیہ یا انعام یا صلہ لینا, یہ تو چاہے واجب کام ہو یا مستحب کام ہو, اگر آپ اس کو دیتے ہیں تو ذاکر کے لیے یا عالم کے لیے لینا بالکل جائز ہے, اس میں کوئی کسی قسم کا حرج نہیں. اور یہی سے آج گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اس نقطے سے, اسی مقام سے کہ مومنین کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ایک عالم یا ذاکر جو امام کے لیے یا کسی کے لیے بھی خدا کے لیے یہ کام کرتا ہے, کہ مومنین کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تمام زندگی کے اسباب کا انتظام کر اس کو کسی قسم کی کوئی ذہنی پریشانی لاحق نہ ہونے پائے, کیونکہ عالم کا کام ذہنی کام ہے, 24 گھنٹے اپنے کام میں مشغول رہے, اگر اس کو پریشانی نہیں ہوگی تو وہ کام. آدمی اپنی ڈیوٹی کو تو نظر انداز کر دیتا ہے اور اپنے حق کو یاد کرتا ہے, کیا آپ کا فرض ہے اس کا کوئی خیال نہیں کرتا, کیا آپ کا حق ہے اس کو ہر ایک مانگنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, جس سے لکھن چکا ہے. یہی مسئلہ یہاں پر بھی کہ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ عالم جو اپنی ڈیوٹی ہے اس کو انجام دیتا ہے, لیکن جو ہمارا فرض ہے عالم کے متعلق اس کو ہم بالکل بھول جاتے ہیں, کبھی بھی کسی قسم کا کوئی تذکرہ نہیں, وہ آئے آپ کی خدمت کرے, آپ کی نہیں بلکہ امام کی خدمت کرے, اس راستے میں اپنے آپ کو فرض کرے, فرض کرے, اور اس کے بعد ہم بجائے گئے کہ اس کے ساتھ کوئی مادی روحانی فائدہ اور ثواب اس کو نہ آپ سے لینا ہے نہ آپ اس کو دے سکتے ہیں, مادی فائدہ نہ اس کو ہم دیتے ہیں نہ ہمارے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں عراق اور ایران کے اندر اگر آپ جائیے گا تو وہاں نہایت القوم جو ہے ترقی کا سبب یہ ہے, وہ اپنی جو ذاتی چیزیں ہوتی ہیں اس کو چھوڑ کر مذہبی طور پر جو ہم سے زیادہ وہ ترقی کریں, اس کی وجہ یہ جو ان میں سے اپنی ڈیوٹی ہر ایک انجام دیتا ہے اس کے بعد اپنے حق کو طلب کرتا ہے. علماء کو فارغ البال کیا جاتا ہے اس کے بعد وہ علماء سے خواہش کرتے ہیں کہ علماء کام کریں, اور علماء کام کرتے ہیں نتیجے میں بہت ترقی کرتے ہیں. ہمارے یہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو بہترین لباس ہیں, ہم تو بہترین مکان کے اندر ہیں, ہمارے پاس تو بہترین انسان, ہم تو خوبصورت ترین لڑکے سے شادی کریں, لیکن ہمارا عالم وہ ہونا چاہیے جو پھٹے پرانے لباس ہیں, ہمارا عالم وہ ہونا چاہیے جو دنیا کا فاتح ہے, ہمارا عالم وہ ہونا چاہیے کہ صبح کو کھائے تو اس کو چاند کے بارے میں پتا نہ ہو کہ میں کہاں سے کھاؤں. اور دلیلیں ہم میں سے ہر ایک اتفاق سے مستحد واقع ہوا ہے, دلیل لائی جاتی ہے کہ مولا بھی تو یہی کیا کرتے تھے, کلا بھی تو یہی کیا کرتے تھے, وہ کلا عالم بھی تو اسی طریقے سے زندگی گزارا کرتے تھے. یہ خود کہنا کہ کلا امام اس طرح کرتے تھے, کلا عالم اس طرح کرتے تھے, یہ پہلے حرام ہو گیا. اس لیے کہ پٹوا دینا کہ کیا جائز ہے کیا جائز نہیں سوائے مستحد کی اور کسی کا کام ہے. اگر آپ نے کہا کہ امام ایسا کرتے تھے اس لیے اس کو بھی ایسا کرنا چاہیے, گویا آپ نے پٹوا دیا. ومن افت الناس بغیر حق فتب او مقعد من الناس. کھٹے امام کی حدیث ہے کہ جس نے لوگوں کو کوئی فتوا دیا کوئی بات بتائی لیکن وہ اس کا اہل نہیں تھا, اس میں یہ صلاحیت نہیں, گویا اس نے جنت میں اپنی سیٹ کو بک کرا دیا. فتب او مقعد من النار, اس نے جنت میں نار کے اندر آگ کے اندر اپنی سیٹ بالکل بک کرا دی. باقی سب کو پریشانی ہو سکتی ہے کہ ہم ادھر جائیں گے یا ادھر جائیں گے, اس آدمی کو کوئی پریشانی نہیں, پہلے پیج کی ایڈوانس بکنگ اس کی ہو چکی ہے, یہ سیدھا اسی طرف جاتا. پتہ بہو لفظ امام نے ایسا رکھا ہے جس کا آپ ڈکشنری میں دیکھیں ٹرانسلیشن تو یہی ہے بکنگ. پتب او میں فلن کے نار, اس نے جہنم کے اندر آپ کے اندر اپنی سیٹ جو ہے بالکل بک کرا. تو ہم میں سے جو بھی یہ کہتا ہے کہ عالم امیر المومنین کے نفس کے قدم پر چلے, عالم فلاں امام کے نفس کے قدم پر چلے, عالم فلاں عالم کے نفس کے قدم پر چلے, تو گویا پھر حرام چلتا ہے. خود عالم کے لیے یہ حرام ہے کہ دوسرے عالم کے نفس کے قدم پر چلے. ہیں کہ جس کے اندر صلاحیت اشتہار اور مستحد کے لیے تقلید کرنا حرام ہے, اتنا ہی بڑا عالم کیوں ہے, ایک چھوٹے سے چھوٹا مستحد ہے, اور اس کے مقابلے میں اگر آقا کوئی ہو, آقا حکیم ہو, آقا شیخ مفید ہو, شیخ سوچی ہو, سید مطلع ہو. وعلیکم السلام. بہرحال مستحد کے لیے یہ حرام رہے گا کہ ان بڑے بڑے مستحدین کی بات مانے, جس کے لیے واجب ہے کہ وہ عالم خود اپنا فتویٰ نکالے. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں وعلیکم السلام کہ یہ عالم ہے اس کو اس عالم کے نقش قدم پر چلنا چاہیے, یہ پہلے حرام. یہ عالم ہے اس کو امام اول کے نقش قدم پر چلنا چاہیے, یہ بھی آپ کے لیے پہلے حرام ہے کیونکہ آپ فتویٰ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بات آپ کی صحیح ہے کہ امام اول کے نقش قدم پر چلنا چاہیے, لیکن یہ اعتراض آپ نے نہیں کیا بلکہ اہل سنت کے جلیل القدر عالم سفیان سوری نے امام شجم پر یہ اعتراض کیا تھا کہ آپ امام ہو کر اپنے دادا کی سیرت پر نہیں چل رہے. تو اب اگر آپ ایک عالم پر اعتراض کرتے ہیں تو گویا ایسا ہے کہ جیسا یہ اعتراض امام پر کیا جا رہا ہے. اور امام نے اس کا یہی جواب دیا کہ من لا معاش لہ لا دین لہ, جس کے پاس معاش کا انتظام نہ ہو, اپنی روزمرہ کی ضروریات کے پورا کرنے کا انتظام نہ ہو, لا دین لہو, یاد رکھو اس کے پاس دین نہیں ہو سکتا, کہ دین اس کے پاس سے ختم ہونے والا ہے, بلکہ قاد الفقر ان یکون کفرا. فقر غریبی, پیسے کا کم ہونا, بخل, یہ تمام کی تمام چیزیں قاد الفقر ان یکون کفرا, یہ دونوں بالکل کفر کے مساوی. غربت قریب یہ ہے کہ کفر میں تبدیل ہو جائے, کہ غریب ہونے کے بعد پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ انسان کافر ہو جاتا ہے. غربت میں اور کفر میں بالکل دونوں کی سرحدیں ملی ہوئی, دونوں متصل ہیں, دونوں قریب قریب. ایمان یہ فرما رہے ہیں کہ جب امیر المومنین کا زمانہ تھا اس وقت معاشرے کا سوشل اسٹیٹس وہی تھا کہ جس پر امیر المومنین زندگی گزار رہے تھے. مسلمان نئے نئے مسلمان ہوئے, دولت کی فراوانی نہیں, نئی نئی چیزیں ابھی ایجاد نہیں ہوئی. اس لیے امام کا یہ فرض ہوتا ہے کہ اپنے زمانے والوں کے معیار پر زندگی گزارے. لیکن میں جس زمانے میں ہوں تو آج کل سوشل اسٹیٹس لوگوں کا بڑھ چکا ہے, آمدنی بڑھ چکی ہے, معاشرے کی حیثیت بحیثیت مجموعی زیادہ بہتر ہے. تو میرا یہ فرض ہے کہ اپنے معاشرے والوں کے لیول پر آ کر زندگی گزارے. اس دور میں چھٹے امام کے دور سے زیادہ سہولتیں ہیں, زیادہ پیسہ ہے, زیادہ آمدنی. تو اس دور کے علماء کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے, بلکہ عام آدمیوں پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ علماء کو اس لیول پر لے آئیں کہ جو ایک عام آدمی کا لیول ہونا چاہیے, ایک اوسط درجے کا مڈل کلاس کے انسان کا ہونا چاہیے. اور یہ سوال کیا جاتا ہے کہ صبح کھاؤ شام کے بارے میں تو خدا راضی ہے, خدا دینے والا ہے, خدا راضی ہے. لیکن چھٹے امام نے بھی یہی جواب دیا کہ جب سلمان فارسی مدائن کے گورنر بنے اور ان کو گورنر بننے کے بعد پیسے وغیرہ ملے, تنخواہ ملی, وہ تنخواہ گئے اور جا کر سال بھر کا سامان لا کر اپنی نہائی اکٹھا کر دیا. ہمارے اور آپ کی طرح کے کچھ معترضین اس زمانے میں بھی پیدا ہو گئے اور کہا کہ اے سلمان, تم تو پیغمبر کے سامنے بیٹھے ہوئے, اے سلمان تم تو پیغمبر کے ہم نشین ہو، کیا تمہیں اتنی سی بات نہیں معلوم کہ خدا راضی ہے؟ ہو سکتا ہے تم ابھی جو کہے تو مر جاؤ تو یہ سال بھر کا ذخیرہ تو تھرا رہ جائے۔ سلمان فارسی نے کہا کہ تم نے بالکل صحیح کہا کہ میں پیغمبر کا ہم نشین ہوں، میں پیغمبر کے پہلو میں بیٹھا ہوں، مجھ کو زیادہ آپ نے جاننے کا کہ اسلام کیا ہے تمہارے مقابلے۔ ٹھیک ہے اگر میں دوپہر کو مر گیا تو یہ سامان میرے کام نہیں آئے، لیکن اگر میں دوپہر کو نہیں مرا ایک سال تک زندہ رہا تو اس صورت میں کیا کروں؟ کہاں کہ خدا، کہاں کا رسول، کہاں کا دین، کہاں کا امام؟ میری تو زندگی اس محور پر گھومے گی کہ روٹی کا انتظام ہو جائے، کھانے کا انتظام ہو جائے، لباس کا انتظام ہو جائے، تو مذہب جو ہے وہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اسی لیے یہ ضروری ہے کہ عام آدمیوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ غالباً ایک روایت ہے جو اب ذہن میں نہیں ہے، خلاصہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ خدا، اگر یہ بات کچھ اور کہی گئی کہ خدا ہر ایک کو رزق دیتا ہے اس وقت جب وہ کوشش کرتا ہے، سوائے ایک گروہ العلماء، وہ لوگ جو عالم ہیں ان کا رزق خدا جو ہے ان کو کوشش کی وجہ سے نہیں دیتا، بلکہ اگر وہ گھر بیٹھے دین اسلام کی خدمت کریں تو خدا ان کے رزق کا ضامن بنتا ہے، اور وہ خدا رزق دلواتا ہے عمرہ کے ذریعے سے، جو ہماری 46ویں تقریر کے اندر گفتگو آ چکی ہے۔ تو معاشرے کے جو صاحبان ثروت ہیں، جو امیر المومنین کی حدیث بھی آ چکی ہے کہ بنیاد ایک اسلامی معاشرے کی چار باتوں پر ہوتی ہے، اس میں سے پہلی بات عالم، دوسری بات امیر۔ عالم اپنے علم کو استعمال کر کے معاشرے کو اسلامی بناتا ہے، امیر اپنے پیسے کو استعمال کرتا ہے عالم پر تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرے اور صرف ایک طرف رہے۔ اور اسی لیے جتنے بھی ہمارے احمد آپ دیکھیں گے کہ وہ دیتے تھے اور کس طریقے سے دیا کرتے تھے، اعتراض کہ ان کے اوپر بھی ہوتا تھا۔ جابر خدائی کو آٹھویں امام نے جو کچھ ہتھیار تحفہ دیا، اسماعیل حمیری کو چھٹے امام نے جتنا تحفہ دیا، کمیس کو امام پنجم نے جو بھی تحفہ دیا، برزدق کو امام چہارم نے، اتنے تحائف کی تاریخ میں موجود ہیں۔ اور اس کے بعد شہر اشوک کی روایت کہ سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بیٹے مسجد نبوی میں قرآن پڑھنے جایا کرتے تھے، عبد الرحمن ابن ابی سلمہ کے پاس قرآن پڑھا کرتے تھے، قرآن پڑھا انہوں نے، قاعدہ وغیرہ جو ہوگا اس زمانے کا اس کو ختم کیا، اس کے بعد بسم اللہ پڑھی اور الحمدوں کا سورہ پڑھا، شام کو گھر آ کر اپنے قدر بزرگوار کو یہ سورہ سنایا۔ تاریخ میں یہ ہے کہ امام اتنے خوش ہوئے اس چیز کہ عبد الرحمان ابن ابی سلمہ جو امام کے فرزند کے استاد، امام نے 1000 خلے، 1000 قیمتی لباس ان کو دیے اور ان کے پورے منہ کو موتیوں اور جواہرات سے پر کر دیے۔ کچھ لوگ پھر کھڑے ہو گئے، جس طریقے سے ہر زمانے میں اعتراض کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مولا یہ آپ نے کیا خود مقدی کر دی، ایک نے 4 لائنیں یاد کرائیں، آپ نے 1000 لباس اس کو دے دیا اور اس کا منہ اچھلوں سے موتیوں اور جواہرات سے پر کر دیا، اور کہا ہوگا کہ اگر آپ اس کو جمع کرتے، لوگوں کی ویلفیئر کا خرچ کرتے، ایک ٹرسٹ بناتے، ایک ادارہ بناتے، 1000 آدمی سے روزگار ان کو ملتا، 1000 آدمیوں کے پاس یہ پہنچتا، آپ نے ایک آدمی کو اتنا سارا دے دیا، باقی آدمی محروم رہے گا۔ امام نے جواب دیا کہ تم لوگوں نے ابھی تک نہ مذہب کو سمجھا ہے نہ دین کو سمجھا، تم کو کیا پتا کہ اس نے کتنی بڑی دولت میرے بیٹے کو دی، میں نے جو کچھ اس کو دیا ہے اس کا 1000واں حصہ بھی میں نے نہیں دیا جتنا اس نے مجھ کو اور میرے بیٹے کو دیا۔ تو ایک عالم اور ذاکر آپ کے یہاں آتا تو وہ جو دولت آپ کو دے کر جاتا ہے اس دولت کو کبھی بھی اس ترازو پر نہ تولا جائے کہ وہ تو استقامی یہی ہے، اس نے دین علم کیوں حاصل کیا، ہمارا قوم تو زکات سے وہ علم حاصل کر کے عالم بنا اور آج ہمیں سے پیسہ لینے کے لیے آ گیا۔ ایک طرف امام کا یہ کردار ہے اور دوسری طرف اپنے آپ کو امام سے منسوب کرنے والوں کا یہ کردار ہے۔ اور اسی لیے جو حدیث قدسی کے اندر جہاں پر یہ احساس ہو رہا ہے کہ شیعوں کو پیدا کیا گیا، وہ روایت ہم بہت آسانی سے اور بہت خوش ہو کر اور نعرے لگا کر سنتے ہیں کہ شیعوں کو پیدا کیا تاکہ وہ امام کے اوپر روئیں اور اس کے بعد ان کے سلے میں ان کو جنت ملے، لیکن پوری روایت ہم کبھی نہیں سنتے کیونکہ اس کے اندر سے ہماری مصیبت آ جاتی ہے۔ مصائب المعصومین میں یہ روایت اس طریقے سے ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے جناب فاطمہ کو یہ بتایا کہ بیٹا جو پیدا ہوا ہے اس پر یہ مصائب ہوں گے، یہ مصیبتیں گزریں گی، نتیجے میں اس طریقے سے اس کو شہید کیا جائے گا، ساری کیفیت بتائی۔ بتانے کے بعد جناب سیدہ رونے لگی، اس وقت جبرائیل نازل ہوئے، وقال جبرائیل، اور جبرائیل نے کہا کہ یا اخی محمد العلی الاعلی یقرؤک السلام و یقصک بالتحیۃ والاکرام و یقول لک سقط فاطمۃ الزہرا، کہ اے پیغمبر اسلام خدا آپ سے یہ فرما رہا ہے کہ فاطمہ کو چپ کر، فاطمہ کو تسلی دی، تسکین دی، کہ ابن ابق الملائکۃ فی السماء، کیونکہ فاطمہ کے رونے سے فرشتے جو ہیں وہ آسمان میں رونے لگے۔ سأخلق شیعۃ ظاہرین متأخرین، اب ایک کچھ خبری یہ سنائیے کہ میں عنقریب شیعوں کو پیدا کروں گا جو ظاہر بھی ہوں گے اور متأخر بھی ہوں گے، پاک اور پاکیزہ بھی ہوں گے اور دوسروں کو بھی پاک اور پاکیزہ کر سکیں گے۔ ان کا کردار ایسا ہوگا کہ خود بھی سیدھی راہ پر چل رہے ہوں اور جو ان کو غلط راستے پر چلتا ہوا دکھائی دے گا اس کو بھی وہ سیدھے راستے کے اوپر لے آئیں گے. خود طاہر ہوں گے وہ متطہرین اور خود مطہر ہوں گے. اور اس کے بعد یہ فرما یہاں تک ہم سنتے ہیں لیکن کس لیے ایسا ہوگا, خدا کیوں پیدا کرے گا؟ جب کونا فی اذائے حسین, وہ اذائے حسین میں روئیں ویتعبون ابدانہم, اپنے جسموں کو اذائے حسین میں محنت اور مشقت میں ڈالیں, کوشش کریں گے صبح شام دوپہر مجالس میں بیٹھنا, درست میں جانا, ماتم کرنا, یتعبون ابدانہم, اپنے ابدان کو اپنے جسم کو تکلیف پہنچائیں گے, ویبذلون ارواحہم, اور اپنی روح کو خرچ کریں گے سید الشہداء کی یاد, وَيُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ, اور اپنے مال کو بھی ادائے سید الشہداء میں خرچ کریں گے. خالی رو لینا حدیث کے اندر نہیں تھا بلکہ تینوں صفتیں, روئیں گے بھی, اس کے بعد اپنی جسمانی تکلیف بھی اٹھائیں گے اور مال کو بھی سید الشہداء کی راہ میں خرچ کریں گے. بغیر مال کو خرچ کیے ہوئے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث میں جو آیا کہ وقت دیے جائیں گے جنت میں جائیں گے, تو کم از کم یہ شیا جو بغیر مال خرچ کیے ہوئے کہ کھوٹی کوڑی جیب سے نہ جائے اور جنت مل جائے, ان کے لیے کم از کم یہ حدیث نہیں. حدیث ان کے لیے ہے جن کے اندر ایک طرف یہ صفت ہو کہ وہ روتے ہیں, دوسری طرف یہ صفت ہو کہ اموال کو بھی خرچ کرتے ہیں. خود یہ حدیث بہت پرانی ہے اور دل چاہ رہا تھا کہ آج پیش کیا جائے, کیونکہ اس میں ایک وعدہ خدا کا ہے, ایک وعدہ پیغمبر خدا کا ہے, ایک وعدہ امیر المومنین کا ہے, ایک وعدہ جناب سیدہ کا ہے, ایک وعدہ جناب امام حسن کا ہے, اور ایک وعدہ جناب امام حسین کا ہے اپنے شیعوں کے متعلق. ایک ایک وعدہ ہر ایک نے کیا ہے کہ ہم یہ کریں گے شیعوں کے متعلق, ہم یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے, اور وعدہ بالکل سچا وعدہ ہے. لیکن وقت دوسروں کی بہت کم ہے اور گفتگو ابھی بہت نامکمل ہے, اس لیے اس کو کبھی اور دوبارہ. بغیر مال کو خرچ کیے ہوئے اداداری کے ساتھ کوئی نہیں سکتی, اور اتنا تو آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ ہر وہ مستحب حرام ہے جو واجب کو ترک کر کے کیا جائے. جو بھی آپ میں سے مجلس کر رہا ہے, اگر ایسے پیسے سے مجلس کرتا ہے جس سے قمت و زکات نہیں نکالا گیا, یا ایسا پیسہ ذاکر کو دیتا ہے جس سے قمت و زکات نہیں نکالا گیا, تو اس کا مکمل طریقے سے گناہ جو ہے یہ پہلے حرام. اس طریقے سے پیسے کو خرچ کر اور ایسے کام میں خرچ کرنا گناہ بڑھ جاتا ہے. اس سے پیسہ حرام کا پیسہ, اور اس کے بعد حرام کے پیسے کو آپ امام کی خدمت میں پیش کر, حرام کے پیسے کو آپ امام کے سامنے لے جائیے کہ مولا اس چیز کو قبول کی, اس سے زیادہ برائی اور کس چیز میں ہوگی. حرام کا پیسہ آپ عام آدمی کے پاس لے جائیے, گناہ ہے, لیکن ایک حرام کا پیسہ آپ ظاہر اور معصوم امام کی خدمت میں پیش کیجیے. جو کچھ عزا میں آپ خرچ کرتے ہیں خدا یہ وعدہ کر رہا ہے کہ من انفق درہما فی اذاء الحسین او زیارتہ, کہ جو ایک درہم بھی اذاء حسین میں یا زیارت حسین میں خرچ کرے گا, خدا کا یہ وعدہ ہے کہ تہجرت لہ الملائکہ, ملائکہ اس ایک درہم کو لے کر اس سے تجارت شروع کر دیں. یہ ملائکہ کا بزنس ہو گیا, ملائکہ نے بزنس شروع کیا ہے اس آدمی کے لیے جس نے ایک درہم کو خرچ کیا. فیاتی ہے سب اونا حسنتا فی یوم القیامت, اور نتیجے میں تجارت جب شروع کرتے ہیں تو قیامت کے دن وہ 70 نیکیوں کو لے کر آتے ہیں اس ایک درہم کے بدلے میں اور اس آدمی کو پیش کرتے ہیں. لیکن اگر آپ نے پہلے حرام سے اس چیز کو شروع کیا, پہلے حرام آپ نے اللہ کی راہ میں دیا تھا, نتیجے میں پہلے حرام سے تجارت ہوگی, ملائکہ کو الگ اذیت ہوگی, خدا اور رسول کو الگ اذیت ہوگی, اور اس کے بعد جتنا گناہ ہوگا وہ گناہ الگ ہے. تو جو پیسہ بھی اس راہ میں خرچ کیا جائے, اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے خرچ کیا جائے کہ اس کے اندر سے خمس و زکات نکلا ہوا. ان الفاظ میں یہ مطلب نہ لیا جائے کہ اداداری کے خلاف ہوں, یہ چاہتا ہوں کہ اداداری بند ہو جائے. اداداری تو ہمارے مذہب کی اور خاص طور پر ہمارے مکتب فکر کی بنا, اس کے بغیر تو ہم یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم جی آئیں. اور ہمارے ذاکر کی اداداری کریں گے, خود آقا پروجرسی کے بارے میں مشہور ہے کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء اداداری نہیں کرتے. آقا پروجرسی ایک عالم دین, اتنے بڑے عالم دین ہیں, آپ حضرات کو تو شاید معلوم نہ ہو لیکن جو آپ سے پہلے تھے آپ کے آبا و اجداد ان کو یہ معلوم ہوگا کہ بہرحال اپنے زمانے کے مشتحدی عالم سے, زمانہ بھی اب سے 16-17 سال پہلے تھا. آقا پروجرسی خود یہ نقل کرتے ہیں کہ جب میں پروجرد میں تھا اور ابتدائی تعلیم کو حاصل کر رہا تھا, 18-19 سال کی عمر ہوگی بلکہ اس سے بھی کم, تو ایک مرتبہ میری آنکھوں میں درد پیدا ہوئی, آنکھوں کی تکلیف پیدا ہوئی اور میری آنکھوں کی بینائی کمزور ہونے لگی. مجتہد کا کام ایسا ہو جائے کہ صبح سے شام تک مسلسل پڑھنا پڑتا ہے, تو جو شخص مسلسل پڑھے گا لازمی طور پر بہرحال بینائی کمزور ہونے لگتی ہے. آپ پرجتی یہ فرماتے ہیں کہ میری بینائی کمزور ہونے, خود اپنے درد سے خارج نے یہ واقعہ سنایا کہ میری بینائی کمزور ہونے لگی, دن ب دن کمزور ہوتی چلی گئی, یہاں تک کہ یہ کیفیت ہو گئی کہ میں ایک صفحہ بھی نہیں پڑھ سکتا. ایک معالج کے پاس گیا, ڈاکٹر حکیم جو بھی اس زمانے میں موجود تھے, ہر ایک کے پاس گیا اور اس کو اپنی بیماری بتائی اور کہا کہ اس کا علاج کر دیا. علاج کیا ڈاکٹروں نے حکیموں نے لیکن کوئی فائدہ نہیں, کسی قسم کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. بڑے پریشان ہوئے, آ کر ایک دن گھر میں آ کر بیٹھ گئے اور اسی فکر میں مجبور کہ کیا کروں, کس طریقے سے زندگی گزرے گی. علم کا حاصل کرنا تو دور رہا, اب تو زندگی کا گزارنا بھی مشکل ہو جائے گا. جوانی میں عین جوانی میں جو اندھا ہو جائے یا جس کی آنکھیں اتنی کمزور ہو جائے وہ کیسے اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ میں سوچ رہا تھا کہ سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا. بعد میں نے یہ دیکھا کہ جیسے کوئی مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ ایک نسخے پر عمل کرو. وہ نسخہ مجھ کو بتایا گیا خواب میں اور میں نے اس کے اوپر ارادہ کر لیا کہ عمل کروں. دوسری صبح کو میں اٹھا, دن کا مہینہ چلا رہا تھا, میں اپنی جگہ پر ساکت تھا کہ اس نسخے کا وقت ابھی نہیں آیا. یہاں تک کہ محرم الحرام کا مہینہ گیا, عاشورے کا دن آیا, میں اپنے گھر سے نکلا تاکہ جلوس اذا میں شرکت کر سکوں. جلوس اذا میں پہنچا, جو نسخہ مجھ کو بتایا گیا تھا وہ نسخہ یہ تھا کہ جلوس کے اندر جتنے بھی اداکار جاتے ہیں ان کے سروں پر اور ان کے چہروں کے اوپر خاک پھینکی جاتی ہے. جو خاک ان کے جسم کے اوپر موجود ہو اس خاک کو اپنی آنکھوں کے اوپر مل جائے. مشتہر عالم کا یہ عقیدہ یہ بتا رہا ہوں. چنانچہ میں 10 محرم کے جلوس میں گیا اور جانے کے بعد دیکھتا رہا. خود مجھے شرم محسوس ہو رہی تھی اور جس طرح اگر آپ کو بتایا جائے آپ کی ایک لمحے کے لیے مذاق اڑانا شروع کر دیں گے. دیکھتا رہا, پھر میں نے دیکھا کہ ایک اداکار کونے میں ہے, اس کے آس پاس کوئی نہیں. میں چپکے سے اس کے پیچھے گیا, اس کے جسم کے چانے کے اوپر, جسم کے لباس پر اور سر کے اوپر تھوڑی سی گرد پڑی تھی, تھوڑی سی مٹی موجود تھی. میں نے چپکے سے اس مٹی کو لیا اور اپنی آنکھوں پر مل لیا اور ملنے کے بعد سو گیا. اس کے بعد یہ بتاتے ہیں آقا برجل جی, جس وقت یہ واقعہ بتا رہے تھے, اس وقت میری عمر 89 سال 89 ایئر, لیکن اس کے بعد سے آج تک کبھی آنکھوں کی کوئی بیماری مجھے پیدا نہیں. آج تک 89 سال کی عمر ہے لیکن مجھے چشمے کی ضرورت محسوس نہیں. اور جو تہران کے ڈاکٹر تھے جب وہ کمبھ میں پہنچے تھے تو وہ خود حیرت زدہ ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ برجر کے علاقے کی جو آب و ہوا ہے, اس علاقے کا رہنے والا ہے, کیا 89 سال تک مسلسل صبح و شام پڑھتا رہے اور اس کے بعد بھی اس بڑھاپے میں آنے کے بعد اس کی نگاہ جو ہے جوانوں کی نگاہ سے زیادہ تیز ہے. تو خود آقا برجرتی یہ بتا رہے ہیں کہ میری نگاہ میں اب تک کسی قسم کا کوئی فرق واقع نہیں. اور اسی لیے آقا برجرتی کے بارے میں یہی ہے کہ پورے 2 مہینے 8 دن تک مسلسل اذا سید شہدا میں حصہ لیا کرتے تھے. اور یہ مجتہد عالم کے الفاظ ہیں, جب تو ہمارا بھی فرض ہے اس پر عمل کرنا کہ چھوٹے سے چھوٹا اگر بچہ بھی آ کر ذکر حسین کرتا تو خود مجتہد عالم کھڑے ہو کر اس کا استعمال کرتے تھے. جب وہ اترتا تھا تو اس کے ہاتھوں کو چومتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ کیونکہ امام سے منسوب ہو گیا ہے اس لیے اس کا اسی طریقے سے احترام کیا جائے گا جس طریقے سے احترام امام کا کیا جاتا ہے. مجتہد عالم یہ کہہ رہا ہے اور اس طریقے سے وہ احترام کرتا ہے. اور اسی لیے جب آقائے برجردی اپنے درد میں مجبور ہوتے تو آس پاس پورے علاقے میں کوئی مسجد صف نہیں کرا تھا. محلے والے کو مسجد کرانا ہوتی تھی تو اپنے محلے کو چھوڑ کر دوسرے محلے میں جاتا تھا کہ اگر میں نے مسجد شروع کرا دی تو آقا جو ہے اپنے درد کو بند کر کے مجلس میں آ جائیں گے, خود روئیں گے اور دن بھر اس قابل نہیں رہیں گے کہ درد دے سکے, چنانچہ وہ واجب کام چھوٹ جائے گا میری وجہ سے. اور اتنے لوگوں کی احتیاط, یہ مجتہد عالم کی عزاداری کہ ہم اور آپ کیا عزاداری کر سکیں گے. جو دینوں میں خیال موجود ہے کہ علماء جو ہے عزاداری کے خلاف, کوئی عزاداری کے خلاف نہیں. عزاداری تو جان اسلام ہے, روح اسلام ہے, لیکن یہی شرط یہی ضرورت ہے کہ عزاداری کو اس طریقے سے منایا جائے کہ جس طریقے سے حکم دیا گیا ہے کہ امام نے یہ فرمایا, امام علی رضا علیہ السلام والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من جلسہ فی المجلس یحیا فیہ امر لم یمت قلبہم یوم یموت القلوب. کہ جو شخص کسی ایسی مجلس میں جا کر بیٹھے گا جس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جا رہا ہے تو اس دن جس دن لوگوں کے دل مر رہے ہوں اس دن اس کے دل کو کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہیں. ایسی مجلس میں جا کر بیٹھنا کہ جس میں امام کے امر کو زندہ کیا جائے روز قیامت کی ہر پریشانی سے انسان کو بچا لیتی ہے. بلکہ روایت یہ ہے کہ ہر وہ اہتمام جو ہمارے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے, اور ہر وہ آہ جو ہمارے مصائب پر کسی کے منہ سے نکلتی ہے تو یہ آہ جو ہے خدا کے نزدیک تسبیح بن جاتی ہے, اور قیامت تک اس تسبیح کا ثواب اس کو ملتا ہے کہ اس کے منہ سے یہ آہ نکلی ہوتی ہے. تو خیر امام سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کا امر کیا ہے. علماء نے بیان کیا ہے کہ امام کا امر 3 چیزوں کا نام ہے جو امام نے بتایا, اور یہی آج کی اس گفتگو کا مقصد ہے. پہلی چیز مسائل سید الشہداء کا تذکرہ، دوسری چیز فضائل ائمہ معصومین، اور تیسری چیز مسائل شرعیہ، جو فقہ کے مسائل، جو اخلاقیات کے مسائل ہیں، ان چیزوں کا بتانا. یہ تین چیزیں جب ملتی ہیں تو امام کا امر بنتا، اور ان تین چیزوں کے بغیر جو مجلس ہو اس کے بارے میں یہ ارشاد ہے کہ مجتمع الناس، امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ وسلم کہ مجتمع الناس من مجلس لم یذکر اللہ ولا یذکروننا ذلک المجلس حسرت علیہم یوم القیامت، کہ اگر لوگ کسی ایسی مجلس میں اکٹھا ہوں کہ جس کے اندر دو چیزیں نہ ہوں، کہ دو چیزیں جن کو آج میں امام نے تین چیزوں کی شکل میں بیان کر، اللہ کا ذکر نہ ہو اور ہمارا ذکر نہ ہو، ہمارا ذکر فضائل اور مسائل کے ساتھ مل کر، خدا کا ذکر خدا کا وہ پیغام جو خدا نے ہمارے ذریعے سے دنیا کو بھجوایا، تو ہر وہ مجلس جس میں یہ دو چیزیں موجود نہ ہو، ذکر خدا نہ ہو اور ذکر ائمہ نہ ہو، وہ مجلس جو ہے شریک ہونے والوں کے لیے قیامت کے دن حسرت کا سبب بن جائے. قیامت کے دن لوگ حسرت کر رہے ہوں گے یہ دیکھ کر کہ فلاں مجلس میں شریک ہو کر تمام کے تمام اہل مجلس، تمام کے الفاظ کے ایسی مجلس میں کوئی شریک ہوگا تو وہ نجات پائے گا، وہ انا ضامن النجات ہے، اور میں ضامن بنتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں اس کی نجات کے. اور ضامن کا کیا مقام ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ضمانت دی کہ یہ شخص ادا کرے گا یہ پیسے اور اس نے ادا نہیں کی، تو آپ اس ضامن کا گریبان پکڑ سکتے ہیں کہ مجھے یہ حق دلوایا جائے. امام یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایسی مسجد میں شریک ہوگا جس میں ذکر خدا اور ذکر ائمہ ہو، اگر اس شخص کی نجات نہیں ہوئی تو میں ضامن بنتا ہوں، یعنی امام کا گریبان تک پکڑا جا سکتا ہے معاذ اللہ، کہ مولا یہ آپ نے وعدہ کیا تھا ہمارے حق کو دلوائیے، امام خود ضامن بن رہے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ذکر خدا ہو اور ذکر ائمہ ہو. تو حسرت ہوگی اس دن یہ دیکھ کر کہ فلاں مسجد میں لوگ شریک ہوئے، ہم تو سمجھ رہے تھے ایک چھوٹی سی مسجد ہے، اس میں کوئی مزہ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی لطف نہیں، لیکن یہ مسجد میں شریک ہونے والے سب وقت دیے گئے، امام ان کو نجات دلا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ذکر خدا اور ذکر ائمہ دونوں کیا تھا، اور ہم ایسی مسجد میں شریک ہوئے جس میں دونوں باتیں نہیں تھی، صرف ایک بات تھی، اس لیے وہ حسرت کر رہے ہوں گے کہ کاش اتنا ہی وقت بجائے اس مسجد کے ہم اس مسجد میں خرچ کرتے تو آج ہم بخشے جاتے، آج ہم ہر قسم کے عذاب سے بری ہو چکے ہوتے. تو جس میں یہ دو چیزیں نہ ہوں وہ مجلس حسرت ہوگی یعنی مسجد کے لیے قیامت کے لیے، لیکن ذکر ائمہ سے یہ مراد نہیں ہے کہ نقطے نکالنا، آیات سے مختلف قسم کے نقطے نکالنا یہ فضائل نہیں ہے، یہ بھی فضائل ہو سکتا ہے، لیکن صرف اس کو فضائل سمجھنا کافی نہیں، بلکہ اگر فرض کی ایمان کا ایک واقعہ بیان کر دیا گیا کہ غصے کے سلسلے میں ایمان کا ایک واقعہ آ گیا، غرور کے سلسلے میں ایمان کا ایک واقعہ آ گیا، یہ خود فضائل ہیں، بلکہ یہ فضائل ان سے زیادہ بہتر ہیں، کیونکہ فضائل کردار ائمہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ جو فضائل ہیں اس کو سنانے کے بعد یا سننے کے بعد صرف ایمان کے معتقد کے اوپر تو اثر ہوگا کہ امام اولی الامر، لیکن جو امام کو اولی الامر نہ مانتا اس کے دل پر کیا اثر ہوگا. برخلاف اس کی اگر آپ یہ غصے کا واقعہ بڑے اخلاقی کا واقعہ غیر مسلم کے سامنے بھی پیش کریں تو اس کے دل پر بھی اثر ہوگا کہ واقعی یہ شخصیت اگر خدا کی طرف سے نہیں ہے تب بھی اخلاقی طور پر سب سے زیادہ افضل شخصیت ہے جو ایسے موقع پر غرور نہیں کر رہی یا ایسے موقع پر اپنے غصے کو روک رہی ہے. تو اصل فضائل انہی اخلاقیات کے اندر ہیں کیونکہ یہ امام کی صحیح تصویر کشی ہمارے سامنے کرتی ہے. اور اس کے بعد آخر میں صرف یہی چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اگر بہت کچھ کہنا تھا لیکن وقت صرف 3 منٹ رہ گئے ہیں، امام کا استغاثہ جو سے پہرے عاشور کو، عاشور کے دن جو امام نے استغاثہ بلند کیا تھا کہ اما من ناصر ينصرنا هل من مغيث يغيثنا هل من معين يعيننا هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله، ہے کوئی ایسا جو اس وقت میں ہماری مدد کو آئے، ہے کوئی ایسا جو اس وقت میں ہماری عیانت کرے، ہے کوئی ایسا جو اس وقت میں اللہ کے رسول کے حرم سے مصیبت کو دور کرے. اور یہ روایت میں ہے کہ شہدا کے لاشے طرف ہو گئے کچھ کچھ استغاثہ موجود ہے. اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ امام لوگوں کو اس لیے طلب کر رہے ہیں کہ تلواریں لے کر آ جاؤ اور میری راہ میں لڑو، اور ہم بھی یہ کہتے ہیں تو خیال ہے کہ کن تو ماں تم پاپوز ماں تم کاش آج شروع کے دن ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو آپ کی اس دعوت کے اوپر لبیک کہتے اور آپ کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے نکل جاتے. لیکن امام کا یہ استغاثہ صرف عاشور کے دن کے لیے نہیں تھا، بلکہ عاشور کے دن سے لے کر قیامت تک کے لیے یہ استغاثہ موجود ہے. امام کی آواز بلند ہو رہی ہے کہ ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا، ہے کوئی ہماری اعانت کرنے والا، اور امام کی مدد اور اعانت یہی ہے کہ وہ مقصد جس کے لیے امام نے اپنی جان کو قربان کیا اس مقصد کو زندہ رکھا جائے. جب کبھی اس مقصد کو کوئی خطرہ لاحق ہو، ہم قیامت اس دن عاشور کے دن جو پہنچتے تو اگر کہ امام کے لیے پہنچتے لیکن اصل مقصد یہ ہوتا کہ جس مقصد کے لیے امام اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں اس مقصد کو ہم بچائیں اور اس کے لیے اپنی جان قربان کریں، تو مقصد وہ آج بھی موجود. اور اسی مقصد کو اگر کبھی کوئی خطرہ ہو تو ہم میں سے ہر ایک کا یہ فائدہ ہے کہ اپنی پوری کوشش کرے, تبھی اس جملے کے اندر آ سکتا ہے کہ پیال ہے تبھی تم تو ماں تم پاپوز ماں تم, اور بچانے کا طریقہ یہی ہے کہ اس چیز کے اوپر خود عمل پیرا ہو, اس چیز کے اوپر خود چلنے لگے, خود ایمان کے نقش قدم پر چلتے رہے, کیونکہ مقصد جو ہے کوئی مجسم چیز نہیں ہے, سورے کی اسٹیٹ میں کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ کو مل جائے, وہ چیز ملتی ہے اس کردار میں. اگر 10 آدمی بھی ایمان کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں تو ایمان کا مقصد قیامت تک کے لیے ان آدمیوں کی شکل میں زندہ رہے گا. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایمان کی اس آواز پر لبیک کہیں جو ایمان نے اثر عاشور کو بلند کی, تو اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ہم ایمان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے اس مقصد کو بچانے کی کوشش کریں. ہمارے اب اس سلسلے میں اس کا ہی طریقہ ہے کہ آپ حضرات مجالس کا انعقاد کریں, اس کے اندر اس چیز کا خیال رکھیں کہ کوئی ایسی چیز نہ ہونے جائے ہونے پائے جو مقصد حسین کے خلاف. بات ہماری بہت مختصر ہوئی, خود اس کا خیال ہے کہ بہت اختصار کے ساتھ گفتگو ہو گئی, لیکن انشاءاللہ اس کا تیسرا حصہ آئندہ سال 27-28 دن کو جو پروگرام ہوگا اس کے اندر پیش کیا جائے گا. محرم میں بھی وقتاً فوقتاً کبھی کبھار آپ کی تفریح تباہ کے لیے کچھ باتیں پیش کی جائیں گی, تاکہ کم از کم محرم کے مہینے میں یہ خیال آپ کے ذہن میں تازہ رہے. اور جیسا کہ شروع میں عرض کیا تھا کہ اگر مناسب ہوا اور توفیق نصیب ہوئی تو پورے محرم میں کتاب حقوق نام چاروں کی بیان کی جائے گی, تاکہ ہمارے سامنے مومن کے حقوق کا خاکہ ہمارے سامنے آ جائے اور اس کے بعد اس کی تشریح ہوتا ہوگی ان شاء اللہ آئندہ میں. اب اگر کسی نے کوئی سوال
کرنا
ہے ذمہ داری کے متعلق خلاصہ یہ ذمہ داری کو صبح جائز ہے کہ جب آپ کی ذمہ داری سے دوسرے کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچے. اس طریقے سے یہ مسئلہ اگر کہ نماز سب کے متعلق ہے, اگر آپ نماز تہجد پڑھنا چاہتے ہیں اور اپنے گھر میں جاتے ہیں آپ اور اللہ اکبر کہتے ہیں کہ پورا محلہ ایک دم اٹھ جاتا ہے کہ کیا خلاف آ گیا, طوفان آ گیا, زلزلہ آ گیا, تو اس صورت میں اس نماز سب کا پڑھنا حرام ہو جائے گا آپ کے, کیونکہ آپ کی نماز کی وجہ سے پورے محلے کو آپ تنگ کر رہے ہیں, اپنے گھر والے کو یا اپنے کمرے کے ساتھ بھی. ایک کمرے میں 2 آدمی ہیں, آپ نے نماز پڑھی وہ جاگ گیا, آپ کو اس کا گناہ ملے, نماز سب کا ثواب نہیں ملے. تو نماز سب کے سلسلے میں یہ مسئلہ ہے اور ہر عبادت میں یہ چلتا ہے. اسی طرح اگر ذمہ داری آپ کرتے ہیں کہ پورا محلہ یا پورا ایک علاقہ جو ہے وہ اس کو بہرحال اس کی اذیت ذہنی تکلیف ہو رہی, تو اس صورت میں اس کو جائز نہیں, بلکہ اس کی آواز کو کم سے کم کر دیجیے, تاکہ صرف آپ تو نہیں یا تھوڑی بہت آواز جو کہ بہرحال لازمی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی وہ موجود ہے. دوسری یہ چیز کہ ذمہ داری کی وجہ سے نماز صبح کو کبھی قضا نہیں کرنا چاہیے. اگر ایک آدمی کو یقین ہے میں نے ذمہ داری میں حصہ لیا 2 بجے سوئیں گا نماز ضرور چھوٹ جائے, اس کے لیے حرام. اور اگر یہ یقین نہیں بلکہ شک ہے